الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وسلم سوره هود میں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی اس میں بنیادی طور پر تین نقطے ہیں.
سب سے پہلا نقطہ یہ
کہ شرک کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اختیار کر لو. قال یا قوم, آپ نے فرمایا اے میری قوم, اعبدوا اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے, ذات میں اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے, لہذا اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک قرار مت دو. ان انتم الا مفترون, اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان, اللہ کے علاوہ اور بتوں کو پتھروں کو تم نے اگر معبود قرار دیا ہے تو یہ تو چند نام ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں. اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے اس عمل پر کوئی دلیل نہیں اتاری, یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے, اور جب دعویٰ بلا دلیل ہے تو گویا اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ قادر مطلق نے انہیں بھی کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہیں اور یہ بھی چھوٹے چھوٹے معبود ہیں. تو پہلا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ توحید اختیار کرو, شرک سے بچو, یہ فاؤنڈیشن ہے کامیابی کے لیے. اور اگر تم نے توحید اختیار نہیں کی, شرک میں مبتلا رہے, تو یاد رکھو کہ شرک کے گناہ کے ساتھ ساتھ تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف غلط بات اور جھوٹ کو منسوب کر رہے ہو, اس کا وبال اور ہوگا. دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تم ذرا میرے عمل اور میری زندگی پر غور کرو
کہ میں نے تم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا قاصد ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے ان پیغامات کو تم قبول کرو، دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم ذرا یہ سوچو اور مجھے بتلاؤ کہ میرے اس عمل پر میں نے تم سے کوئی اجرت اور مزدوری مانگی؟ اگر میں اجرت نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا، تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس قدر مشقت میں کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ جب میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے نبی بنایا ہوگا اور مجھے یہ ذمہ داری دی ہوگی، تبھی تو میں رات دن ایک کر کے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہاری طرف سے تکلیفوں کو، صعوبتوں کو، سب و شتم کو برداشت کر رہا ہوں۔ دنیا کا تو میرا کوئی گین نہیں ہے۔ اس نقطے پہ تم غور کر کے میری نبوت کو تسلیم کرو۔ اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ بات بتلائی کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں تم سے اس کام پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو میرے اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اجر و ثواب وہی دے گا، میرے عمل کی مزدوری دنیا میں چین اور سکون کی شکل میں اور آخرت میں اس کی رضا اور جنت کی شکل میں دے گا۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تم سمجھتے نہیں؟ غور کرو اس نقطے کے اوپر کہ اگر میں دنیا دار ہوتا اور دنیاوی مفاد کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتا تو کون سی چیز آتی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ یہاں تو کھوٹ ہی کھوٹ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، محنت ہی محنت ہے، مشقت ہی مشقت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے تو تم اس نتیجے پر پہنچو کہ ہاں، ہود کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور وہ یہ ساری قربانیاں آخرت کے اجر کے خاطر کر رہا ہے، اور جب وہ آخرت کی اجر کے خاطر کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آخرت کا ثبوت ہے، اور جب آخرت کا ثبوت ہے تو ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر کر کے اس کی بات کو اپنانا چاہیے۔ اور تیسرا نقطہ اس تقریر کا یہ ہے کہ ویا قوم اور اے میری قوم، جگہ جگہ پر آپ دیکھیے پیغمبر کی ہمدردی، خیر خواہی اور محبت۔ اے میری قوم، تم نے مجھے پرایا سمجھا ہے لیکن میں تمہیں اپنا سمجھ رہا ہوں۔ اے میری قوم، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، استغفار کرو، شرک اور کفر کے گناہ سے توبہ کر کے شرک اور کفر کے گناہ کو معاف کرواؤ۔ پہلے توبہ کر لو، اسلام قبول کرو۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی یہ تاثیر ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلی زندگی کی ساری آلودگیاں دور ہو جاتی ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کی غرض سے، اور آپ نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دو اور کلمہ پڑھو. تو ہاتھ پھیلایا اور پھر کھینچ لیا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا بات ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اور اب ہاتھ کھینچ لیا. تو انہوں نے عرض کیا، اورید و اشتریت، میں آپ کے ساتھ ایک شرط کی بات کرنا چاہتا ہوں، شرط لگانا چاہتا ہوں، بغیر شرط کے ایمان قبول نہیں کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماذا تشترط، تو کیا شرط لگانا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک جو کفر کی دلدل میں رہے اور گناہوں کی آلودگیوں میں رہے اور پھر میدان کارزار میں آپ کے مقابلے میں برسر پیکار رہے، آپ کو اتنی ایذائیں پہنچائی، تو ایمان قبول کرنے کے بعد وہ پچھلی ساری خطائیں معاف ہونے والی نہ ہو تو ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. تو میں آپ سے یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس شرط کو قبول فرمائیں، اللہ سے قبول کروائیں کہ ایمان اس شرط پہ قبول کرتا ہوں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما تعلم یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر، تو جانتا نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے والے کو گناہ کی معافی کی شرط لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ادھر اسلام قبول کرتا ہے ادھر پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، شرک اور کفر کے گناہ سے توبہ کرو، اور ثم توبوا الی، پھر اسی کی طرف رجوع کیے رہو. یعنی کفر اور شرک کے گناہ سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر، گناہ کو بخشوا کر، اللہ کے احکام پہ جمے رہو، گناہ مت کرو. اس کے بعد بھی اگر تم نے یہ کر لیا تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ تقریر فرما رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قوم عاد پر 3 سال سے قحط مسلط کر رکھا ہے، بارش نہیں برس رہی ہے. تو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ دیکھو، یہ بارش کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے روک رکھا ہے، جب تک تم اسے اپنا رب تسلیم نہیں کرو گے اس وقت تک آسمان سے بارش برسنے والی نہیں ہے. تو اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، گناہوں کو بخشواؤ گے، ندامت کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو گے، اس کے بعد اسلام پر جمو گے اور گناہوں سے پاک رہ کر اللہ کے احکام کو پورا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری اس وقت جو قوت ہے اس میں اور اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر تم چہرہ مت پھیرو، رو گردانی مت کرو، قبول کر لو میری بات کو. علماء نے لکھا ہے کہ استغفار گناہوں کے میل کچیل کے لیے صابن ہے. جو استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس استغفار اور توبہ کی برکت سے گناہوں کا میل اور کچیل دور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد تسبیح، تحلیل، ذکر اور تلاوت اور دوسری عبادتیں، یہ بمنزل خوشبو کے ہیں. اب توبہ استغفار کے بغیر تسبیح ذکر وغیرہ میں مشغول رہتا ہے تو گناہوں کی آلودگیوں اور گناہوں کے میل کچیل پر خوشبو لگانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو پہلے توبہ اور استغفار کرے کہ پاک کرو، اور توبہ اور استغفار کے صابن سے اپنے گناہوں کے میل کو دور کرو اور اس کے بعد نوافل میں جم کر لگ کر خوشبو لگا کر اپنی روحانیت کو اور مضبوط تر کرو. اور غالباً حضرت حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ یا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار اور توبہ کی عجیب برکتیں ہیں. جو شخص استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آسمان سے بارش کو برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں, مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. یرسلی سما علیکم مدرارا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے قلب پر رحمت کی بارش برسا کر مردے دل کو زندہ فرما دیتے ہیں. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیغمبروں کی دعوتوں میں جہاں کہیں توبہ اور استغفار کا ذکر ہے اس پہ غور کرنے سے اس نتیجے پر آدمی آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ توبہ اور استغفار کے ثمرات اور فوائد فقط آخرت میں مرتب نہیں ہوتے بلکہ دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی پیغام تھا کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کرواؤ. انہ کان غفارا, وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر مسلادھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین, وہ تمہیں لڑکے دے گا مال دے گا. ویجعل لکم جنات, تمہیں باغات دے گا. ویجعل لکم انہارا, تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. آخرت کے فوائد تو ہے ہی ہیں لیکن دنیاوی فوائد بھی بہت. تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا, یہ جو آسمان سے بارش رک گئی ہے 3 سال سے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو, تو توبہ استغفار سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلادھار بارش برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری قوت میں اور اضافہ کرے گا. ایک قول یہ ہے کہ تمہاری عزت میں اور اضافہ کرے گا. قوت سے مراد عزت ہے, اس لیے کہ عزت بھی ایک قسم کی قوت ہے, انفلوئنس. اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. چنانچہ بعض تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال سے آسمان سے بارش بھی بند ہو گئی تھی اور 3 سال سے ان میں سے کسی کے یہاں بچہ بھی نہیں پیدا ہو رہا تھا, عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں. تو اولاد کی قوت میں اضافہ کرے گا. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قوت سے مراد عام قوت ہے. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تمہیں مال کی قوت دے گا, صحت کی قوت دے گا, اولاد کی قوت دے گا, عزت کی قوت دے گا, اگر تم استغفار کر کے توبہ کر کے اسلام قبول کر کے اسلام پہ جم کر رہو گے. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تمہیں ہر قسم کی طاقتیں اور قوتیں عطا کرے گا. چنانچہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ من لزم الاستغفار, جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالی ہر تنگی سے اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. ومن کل ہم فرجا, اور اللہ تعالی ہر فکر کی چیز میں فکر کو دور فرماتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. جب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقریر فرمائی تو قوم شقی القلب تھی, انہوں نے کہا قالو یاہودو ما جئتنا ببینتن، ہم آپ کی بات کو کیسے قبول کریں جب آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ تو لے کر آئے نہیں، کوئی معجزہ تو ہم نے دیکھا نہیں، کوئی نشانی تو دیکھی نہیں، کوئی دلیل تو ہمیں تم نے دکھلائی نہیں. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دکھلا چکے تھے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ نے کسی نبی کو بغیر معجزے کے نہیں بھیجا، دکھلا چکے تھے، لیکن یہ ان کی ضد اور عناد. اور پھر خود پیغمبر کا عمل، یہ بھی تو ایک معجزہ ہے. اور جہاں تک دلیل کا تعلق ہے تو خدا کی کائنات کا ذرہ ذرہ دلیل ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو دیکھو، آنکھ کیسی ہے، کان کیسے ہیں، ناک کیسی ہے، زبان کیسی ہے، دلیلیں تو بہت ہیں لیکن اصل میں ضد پر تھے. اس لیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے انعامات گنائے، سورہ شعراء میں اس کا تذکرہ ہے کہ اتبنون بکل ریع آیتا تعبسون، کہ کیا تم ہر بلند جگہ پر نشانی بناتے ہو فقط کھیلنے کو. ان کی عادت یہ تھی کہ بڑے کاریگر تھے، تو جہاں کہیں کوئی اونچا ٹیلا انہیں نظر آتا تھا تو آپس میں ایک قسم کا کمپٹیشن تھا کہ کون اچھا مینارہ بناتا ہے اور کس کا مینارہ زیادہ بلند ہے. آج کل ترقی یافتہ ممالک میں یہ کمپٹیشن چل رہا ہے، ایک ملک کوئی مینارہ بناتا ہے، ٹاور بناتا ہے، تو دوسرا ملک مستقل پروفیشنلز کی ایک ٹیم کو اس پہ مقرر کرتا ہے تنخواہ دے کر کہ اب تم ایسی کوئی پلاننگ کرو کہ 8 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں ہم ایک ایسا مینارہ بنائے جو اس سے اونچا ہو اور بہتر ہو. یہ تو بہت پرانے لوگوں کا مرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر مینارہ بناتے ہو تابسن، کھیلنے کو، یعنی بیکار، کیا فائدہ ہے اس کا سوائے فخر کے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم کارخانے بناتے ہو بڑے بڑے گویا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی طرف دست درازی کرتے ہو تو بڑے ظالم بن کر دست درازی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو لوگوں پر. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں. یہ جتنی نعمتیں تم دیکھ رہے ہو اور تم جان رہے ہو یہ سب کسی اور نے تمہیں دی ہیں. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اس نے تمہیں چوپائے دیے، لڑکے دیے، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، باغات دیے، اس میں چشموں کو جاری کیا. اور اگر نہیں تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں. بڑے دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا پھر وہ دن ہے جس دن اس قوم پر عذاب آنے والا ہے. تو یہ سب سن کر کیا کہتے ہیں وہ، قالو سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود تو ہمارے سامنے تقریر کرے کہ نہ کرے برابر ہے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تو. ان ھذا الا خلق الاولین، اور یہ تیری لمبی لمبی تقریریں ہیں کہ عذاب آئے گا، یہ تو پہلوں کی عادت ہے، پرانوں کی عادت ہے. ہمیشہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ نبی دنیا میں آتا ہے، ڈراتا ہے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اور پھر وہ بھی چلا جاتا ہے، لوگ بھی چلے جاتے ہیں. یہ جینا مرنا اس کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ پرانی خاموخا کی باتیں تو کر رہا ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کسی قسم کا عذاب آنے والا نہیں. ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا تھی. تو کہنے لگے کہ وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں. اور کہنے لگے کہ یہ تو بہکی بہکی باتیں جو کر رہا ہے، ان کے خیال کے مطابق بہکی بہکی باتیں تھیں کہ اللہ ایک ہی ہے، ان کو عجیب لگتی تھی یہ بات. اور یہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، کہتے ہیں یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو ان نقول الا اعتراك بعض الہتنا بسو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی جبٹ تجھے لگ گئی ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف جو تو نے ایک پروپاگیشن شروع کیا ہے اور ایک اللہ کی طرف تو بلا رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ناراض ہو کر تیرے اوپر کچھ اثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ آسمان سے عذاب آئے گا. اب پیغمبر سے بہرحال اور اللہ جل جلالہ وعام منوادہ پہ توکل، کیا کہنا اس کا، شان توکل کا پیغمبر کی. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ دلیل لا معجزہ بتا، تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں بتلا چکا ہوں تمہیں، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ کائنات پہ غور کرو، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبودوں کی جھپٹ تجھے لگ گئی ہے. تو دو باتیں تھیں، اس کا اب جواب دینا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ پیغمبر کس زبان میں جواب دے رہا ہے. آپ نے فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ. تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے معبودوں کی جھپٹ مجھے لگ گئی ہے تو میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم سب کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں ان تمام معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر شریک قرار دیتے ہو. پھر میں اعلان کرتا ہوں توحید کا. تم مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہو کہ معبودوں میں سے کسی کی جھپٹ لگ گئی ہے اور اس نے میرے دماغ کو خراب کر دیا ہے. میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے جتنے معبود ہیں ان سب سے میں برات ظاہر کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب کو بھی گواہ. اور فقیدونی جمیعن، تم سب مل کر پوری قوم اور ساتھ میں تمہارے سارے معبود بھی بیٹھ کر کوئی پلان بناؤ، تدبیر بناؤ، اور پلان اور تدبیر کر کے مجھے ایک ذرہ برابر نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. یہ معجزہ پیش کیا پیغمبر نے. تم معجزہ مانگتے ہو، میں تمہیں اور کوئی معجزہ بتلاؤں گا تم ماننے والے نہیں ہے، اس کو تم جادو کہو گے. تو تم سب مل کر، اللہ نے ساری طاقت تمہیں دی ہے، تم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، شان و شوکت تمہارے پاس ہے، دست درازی کرتے ہو، لوگوں پہ ظلم کرتے ہو. اب میری طرف سے یہ چیلنج ہے کہ تم سارے مل کر، تم بھی اور تمہارے خدا بھی، مجھے ذرہ برابر نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. اگر تم نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو میں جھوٹا، اور اگر تم نقصان نہ پہنچا سکے تو یہ میری نبوت کی دلیل ہے. دنیا ایک کفر پر خاموشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ قلوب پہ اللہ کا قبضہ ہے. رعب طاری کر دی اللہ جل جلالہ عام منوالوں، اور تنے تنہا پیغمبر، توکل کی کتنی اعلی شان ہوگی، اور جرأت اور شجاعت کا کیا کہنا کہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا فقیدونی جمیعاً، تم سب مل کر کے تدبیر کرو میرے خلاف. اس میں اس کا بھی جواب آ گیا کہ تمہارے معبودوں کی جھپٹ مجھے کیا لگے گی، اس وقت تم سارے مل کر کوشش کرو مجھے نقصان پہنچانے کی. اور ساتھ میں معجزہ بھی ثابت ہو گیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ فقیدونی جمیعاً، تم سب مل کر کے تدبیر کرو اور مجھے نقصان پہنچاؤ. ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دو، جلدی کرو یہ کام. ان کے لیے بہانہ بھی نہیں رہنے دیا کہ ہم کریں گے تھوڑی دنوں کے بعد، اس وقت کرو، کر کے دکھاؤ. تم مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، اس لیے کہ میں توکل کر چکا ہوں اس اللہ پر جس کے قبضے میں میں بھی ہوں اور جس کے قبضے میں تم بھی ہو. میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. اور ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا، اس روئے زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے. میں بھی اس کے قبضے میں، تم بھی اس کے قبضے میں، تم کیا مجھے نقصان پہنچاؤ گے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، میرا رب عدل و انصاف کے سیدھے راستے پر ہے. وہ انصاف کرے گا، وہ جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں لہذا مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ جانتا ہے کہ تم باطل پر ہو اس لیے نقصان تم ہی کو پہنچے گا. اور اگر تم میرے رب سے ملنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر آؤ، وہاں تمہیں میرا رب ملے گا. اور فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، اپنا منہ پھیرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا وہ پیغام میں تم تک پہنچا چکا ہوں. اب اللہ جل جلالہ عام منوالہ انکار پر تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائیں گے. ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور تمہارے علاوہ میرا رب دوسری قوم کو آباد کرے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اب آخری مرحلے پر بات آ گئی، ولا تذرونہ شیئا، اور تم چہرہ پھیر کر اور میرے پیغامات سے اعراض کر کے اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی ہم تک پہنچائی ہے، جس میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قامو کانو الا اتقا قلب رجل واحد منکم، کہ اگر تم میں سے پہلے، تم میں سے پچھلے، تم میں سے جن، تم میں سے انسان، سب کے سب سب سے زیادہ متقی پرہیزگار انسان جیسے بن جائیں، اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اللہ کی کائنات میں کون ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تم سب ویسے ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو میری حکومت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہوگا. ولو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا الا افجر قلب رجل منکم، اور تم میں سے پہلے، تم میں سے پچھلے، تم میں کے جن، تم میں کے انسان، سب کے سب تم میں سے سب سے زیادہ بدتر مخلوق کی طرح ہو جائے، اور وہ کون ہے؟ شیطان. تو ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری حکومت میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. تو تم روگردانی کرو گے تو ولا تضرونہ شیئا، اسے کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے. اور حضرات مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ جب تمہیں ختم کر دے گا تو تم یہ خیال مت کرو کہ ہمارے چلے جانے کے بعد اللہ کے کائنات میں کچھ کمی آ جائے گی، اس لیے کہ تمہارا رہنا نہ رہنا اللہ کی ذات کے لیے برابر ہے. تم ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، نہیں ہوں گے تو کوئی نقصان نہیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کی حفاظت میں ہے. اور اب اگر تم نے میرا پیغام قبول نہیں کیا اور ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، آئے گا اللہ کا عذاب اپنے وقت پر. قوم کی ہٹ دھرمی، عناد، ضد باقی رہی، اور بالآخر وہ دن آ گیا جس میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا عذاب آیا. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس دستور حیات اور دستور زندگی کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ان واقعات کو ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ پورے عالم کے مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و برکت نصیب فرمائے، رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کا خیر نصیب فرمائے، اور ہمیں شب قدر بھی نصیب فرمائے. ہماری عبادتوں کو اس کی محبت، اس کے تعلق اور اس کے قرب کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، اور ہماری ذہنیت کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موافق بنا دے. اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ان میں بھی علم دین کو، عمل کو، دین کی خدمت کو، تقوی کو اور وسعت والی برکت والی رزق حلال کو جاری اور ساری فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.